بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آج ہمارا علامات قیامت کے بارے میں تذکرہ ہوگا. علامات قیامت، پہلے تو میں یہ بتا دوں، اس سلسلے میں کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں، لیکن اس پر جانے سے پہلے اس موضوع کی کچھ اہمیت بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. جس موضوع کی اہمیت ذہن میں ہوتی ہے تو پھر اس کو ظاہر ہے اس میں دلچسپی انسان کی بڑھ جاتی ہے، اور جیسی اہمیت ہوگی اس کے لحاظ سے اس پر انسان ذرا دھیان دیتا ہے، توجہ دیتا ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ آخرت کا عقیدہ ہر مذہب میں ہمیشہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک تمام میں یہ عقیدہ ایک اہم ترین عقیدہ اور ایک بنیادی عقیدہ سمجھا گیا ہے. قرآن کریم کے اگر مضامین کو، جیسے پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا کہ قرآن کریم کے مضامین کا اگر خلاصہ تین میں کیا جائے تو وہ تین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. تو آخرت، قیامت ایک بنیادی عقیدہ ہے. قرآن کریم میں ایک مستقل سورت اس پر ہے، سورۃ القیامہ، اور جگہ جگہ قیامت کا، موت کا، اشراط الساعہ کا ذکر قرآن میں احادیث میں کثرت سے موجود ہے. تو اس سے بہرحال خود بخود اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ قیامت، اس کا ہونا یقینی ایک اہم ترین بنیادی عقیدہ ہے، لیکن اس کا وقت معلوم نہیں ہے. وقت معلوم نہیں ہے اور وقت بتایا نہیں گیا، لیکن ہمیں اس کی علامات بتائی گئی ہیں کہ علامتوں کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. روایت مشہور ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے معروف ہے روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ اخیری دور چل رہا ہے، حجۃ الوداع سے فارغ ہو چکے ہیں، چند تھوڑا ہی وقفہ باقی ہے آپ کی وفات میں. یہ اس زمانے میں ہونے کے لحاظ سے جب کوئی واقعہ پیش آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخیر میں، تو اس سے اس واقعے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں، اور ایک ایسی حالت ہے، روایت میں چونکہ تفصیل ہے اس لیے اس میں نہیں جاتے، اور جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے پڑھی ہے، وہ روایت معروف ہے. بہرحال صحابہ سب متحیر تھے کہ یہ کون آدمی ہے، کہاں سے آ گیا، نہ سفر کے آثار نظر آتے ہیں، تو مقیم ہونا چاہیے لیکن یہاں تو کوئی اسے جانتا نہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے باہر سے آنا چاہیے، کوئی عجیب سی بات ہے، سوال کے انداز عجیب ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوابات دیے تو وہ فرماتے ہیں ہاں آپ نے سچ کہا، اس کا مطلب ہے کہ جانتا ہے. اب اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہوئے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات حاصل کیے بغیر، ایک شخص جانتا ہے یہ کون ہو سکتا ہے، کہاں سے آ گیا ہے، عجیب صورتحال تھی. بہرحال جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ سوالات کیے، اخبرنی عن ایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعة، چار سوالات تھے، بنیادی سوالات چار تھے. پھر اس کے بعد جب قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ قیامت ایسی چیز ہے کہ سوال کرنے والا اور سوال کیا ہوا دونوں اس بارے میں برابر ہی علم رکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچواں سوال یہ فرمایا، اخبرنی عن اماراتہا، چھٹی کے، تو جب قیامت کب آئے گی یہ پتہ نہیں ہے، تو اس کی کچھ علامات بتا دیجئے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کچھ بیان فرمائی، حالات میں تغیر کا آ جانا وغیرہ، آگے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس روایت کے یہ واقعہ جب ہو گیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو سکتا ہے اس وقت کسی کام کے لیے تشریف لے گئے ہوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہ تقریباً 3 دن کے بعد تھا۔ 3 دن کے بعد پوچھا، جانتے ہو وہ 3 دن پہلے جو سائل آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ و رسول و عالم۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ جِبْرَئِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ۔ وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ جبرائیل تھے، سوالات اس لیے نہیں کیے تھے کہ انہیں معلوم نہیں تھا، سوالات اس لیے کہتے تاکہ یہ اہم سوالات ہیں، تاکہ تمہیں ان سوالوں کے جوابات معلوم ہوں، اور یہ دین کا ایک اہم جز ہے، اس کی تعلیم دینے کے لیے انہوں نے یہ سوالات کیے تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ بہرحال اشراط الساعہ، قیامت کی علامات کا علم، یہ بھی ایک بنیادی ضروری علوم میں سے ہے۔ بعضوں کو یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم تفسیر کے بجائے علامات قیامت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے بعضوں کے خیالوں کے دلچسپ عنوان ہے، نہیں، دلچسپی کی، صرف دلچسپ عنوان ہونے کے لحاظ سے نہیں، اور یہ نہیں کہ بس ایک معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ احادیث میں، قرآن میں اس علم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک حدیث مثال کے طور پر بیان کر دوں، مسلم شریف کی روایت ہے، اسی کے قریب قریب ابو داؤد شریف میں بھی روایت ہے، اور مختلف صحابہ سے منقول ہے، مضامین مختلف ہیں۔ بہرحال مسلم شریف کی روایت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد منبر پر تشریف لے گئے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد منبر پر تشریف لے گئے، اور فجر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کی علامات کے بارے میں ذکر فرمایا، یعنی مختلف روایتوں کو سامنے رکھ کر میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال فجر کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا ظہر تک، بہت طویل وقت ہے، فجر کی نماز فجر کے بعد سے لے کر کئی گھنٹے ظہر تک، ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، نماز ہوئی، ظہر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے، عصر تک، فجر سے لے کر ظہر، ظہر سے لے کر عصر، یہ معجزہ کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اتنی طاقت کہ مستقل وعظ فرما رہے ہیں اور صحابہ مستقل سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تو خیر طاقت تھی ہی، یہ حضرات تو ظاہر ہے یہ پورا پورا دن جب جنگ کر سکتے تھے اور تلواریں چلا سکتے تھے اور میدان جنگ میں اور اسفار وغیرہ میں، یہ ان حضرات کی جو قوتیں تھیں، تو وعظ تو خیر بہت معمولی بات ہے، لیکن بہرحال دماغی تھکن ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن سامنے بیٹھنے والے صحابہ فجر سے لے کر بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں کہ پہلے سے وقت طے کیا ہوا ہے کہ اچھا اس دن آ جانا اور ہم بیٹھیں گے، لوگ پہلے سے تیار ہوں، جیسے ہم لوگوں کے یہاں جلسے ہوا کرتے ہیں، تو اچھا 2-3-4 گھنٹے ہو گئے تو بہت لمبا جلسہ ہو گیا، حالانکہ اس میں مختلف عنوانات کا ذکر ہوتا ہے، کچھ درمیان میں وہ نعت وغیرہ بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ تھک نہ جائیں زیادہ، تلاوت بھی ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضامین بیان فرما رہے ہیں، علوم بیان فرما رہے ہیں، آپ کا کلام جوامع الکلم، جامع کلام ہوا کرتا تھا۔ فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، پورا دن فجر سے مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا۔ راوی فرماتے ہیں، فاخبر بما كان وبما هو كائن فاعلمنا احفظنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ کے حالات بھی کچھ بیان فرمائے، آئندہ ہونے والے حالات بھی بیان فرمائے، علامات قیامت، فتن وغیرہ بہت سی باتوں کا ذکر فرمایا، لیکن ایک ہی دن میں اتنی ساری باتیں بیان فرمائیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا وہ تھا جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا، جس نے زیادہ یاد رکھا۔ یہ تو ایک دن کی بات ہے، لیکن یہ مختلف مواقع تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کو بیان فرمایا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ہمارے دین کا ایک جز ہے، علامات قیامت کو پہچاننا۔ آج کل لوگ طرح طرح کی باتیں، چونکہ ہم لوگوں کے ایمان اب وہ نہیں رہے جو صحابہ والے تھے، اور پھر یہ ہے کہ ہم لوگوں میں جو دین کے اصل مآخذ ہیں، جہاں سے اصل ہمیں دین سیکھنا چاہیے، ہم ان سے بھی ذرا دور ہو گئے ہیں۔ قرآن سے ہم دور ہو گئے، احادیث سے ہم دور ہو گئے۔ جب قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، ظاہر ہے اور ایک حقیقت ہے کہ عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے قرآن و حدیث سے دور ہوئے، تو تیسری صورت یہ ہونی چاہیے تھی کہ اچھا، یعنی گویا دوسری صورت کہہ لیں، قرآن و حدیث سے جب دور ہوئے تو دوسری صورت یہ ہونی چاہیے تھی کہ اچھا، معتبر علماء کے ذریعے سے ہم دین سیکھتے۔ بس دو ہی صورتیں تھیں، کہ یا قرآن و حدیث سے براہ راست ہم علم سیکھتے، یا معتبر علماء سے سیکھتے۔ ظاہر قرآن و حدیث تک جانے کے لیے بھی معتبر علماء ہی کے ذریعے سے وہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے، لیکن بہرحال دو میں سے کوئی ایک چیز تو ہوتی۔ لیکن آج کل کیا ہو گیا، ہر ایک محقق ہے اور ہر ایک کے پاس میسج آ جاتے ہیں۔ میسج آ گیا اور بڑی عجیب بات لگی، تو اچھا یہ عجیب بات تو سب کو معلوم ہونی چاہیے، لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ دین کے مآخذ میں بنیادی مآخذ کیا ہیں، کون سی بات ہے جس پر اعتماد ہو، کس پر نہ ہو۔ کوئی عجیب بات لگی تو آگے پھیلا دی۔ تو بہرحال اس لیے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے بھی علامات قیامت کے اصول پہچاننا ضروری ہے، کچھ بنیادی علامات قیامت کو پہچاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، آج کل جو مثالیں چل رہی ہیں اس لحاظ سے، مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا، حج موقوف ہو جائے گا۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، میں صرف آج کل جو پھیلی ہوئی باتیں اس کے لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ مدینہ ویران ہوگا، یہ بات صحیح ہے کہ حج موقوف ہو جائے گا، لیکن لوگوں نے ان مختلف باتوں کو آج کل کے حالات پر منطبق کر لیا کہ دیکھو آج کل مدینہ منورہ ویران ہے اور حج موقوف ہونے کے کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ اگر اس سال حج ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو علامات قیامت جو بیان کی گئی حج کے موقوف ہونے کی، وہ یہ مراد نہیں ہے، اس سال والا حج مراد نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات اپنی جگہ صحیح بھی ہو، لیکن بات اپنی جگہ درست ہو، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ پوری روایت کیا ہے، پوری بات کیا بیان کی گئی حدیث میں۔ مدینہ منورہ میں ٹھیک ہے، آج کل نکلنے کی پابندی ہے، ابھی سے کچھ عرصہ پہلے ہی جب وہاں نماز حرم میں ہو رہی تھیں، اس وقت ابھی بھی حرم نمازیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر لوگ بہت محدود ہیں۔ لیکن وہ روایت جس میں مدینہ منورہ کے ویران ہونے کا ذکر ملتا ہے، وہاں پر تو اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو تفصیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ ویران ہوگا، ابھی مدینہ منورہ آباد ہے، وہاں لوگ رہتے ہیں، حرم ویران نہیں ہے، وہاں نمازیں ہو رہی ہیں۔ اور وہ جس ویرانی کا ذکر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ مدینہ منورہ اور حرم کی ویرانی ہے، جب حرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ریاض الجنہ والے حصے میں عام درندے آنا جانا کریں گے۔ یہ وہ وقت، اس وقت کی بات چل رہی ہے۔ جو علامات قیامت جو بیان کی گئی ہیں، وہ اس وقت کی بات ہے جبکہ درندے وہاں مسجد نبوی میں آنا جانا کریں گے، جانور آنا جانا کریں گے۔ ظاہر ہے ابھی اس وقت کا اس وقت سے کیا تعلق ہے۔ تو اس لیے کسی بات کو اس کے اصل مقصد سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کوئی میسج آ گیا اس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ لیں کہ ہاں دیکھو مدینہ ویران ہو جائے گا تو یہ وہ اس وہ یہ علامت قیامت پائی گئی، نہیں، علامت قیامت میں ہے مدینہ کا ویران ہونا، لیکن یہ والا مراد نہیں ہے۔ ابھی تو آباد ہیں، لوگ رہتے ہیں وہاں پر، اور مسجد نبوی میں آنا جانا ہے لوگوں کا، وہ ویرانی نہیں جس کا ذکر علامت قیامت میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح حج کا موقوف ہونا، وہ حج کا مستقل موقوف ہو جانا، کعبہ بھی توڑ دیا جائے گا، وہ تو بالکل آخری دور میں آنے والا ہے۔ فی الحال تو حج اگر ایک سال کے لیے موقوف ہو بھی گیا تو یہ وہ مراد نہیں ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں آئے کہ نہیں، ہم بہت سی مرتبہ کسی روایت کا ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں، اور ہم نہیں لیتے بلکہ کسی نے لیا اور آگے پھیلانا شروع کر دیا، اور ہم نے اس کو مان کر آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ تو اس لیے ان چیزوں میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ تو پھر بھی چلو کسی نے کسی درجے میں قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ تھا، کوئی نہ کوئی ماخذ تھا۔ آج کل تو مکاشفات، خواب، ان بنیادوں پر لوگ بہت سی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خواب کی اہمیت ہے، ایک حد تک ہے، اور خواب میں جو کچھ ہے ہم اگر ظاہر شریعت کے اصول سے اگر منطبق ہے تو اس کے مطابق عمل بھی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا ایک بس درجہ ہے۔ قرآن و حدیث کا، فقہ کا درجہ اپنی جگہ ہے، خواب کا درجہ اپنی جگہ ہے۔ یعنی ایک تو لوگ بہت سی مرتبہ غلط خواب بیان کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو چونکہ خواب کی کتنی اہمیت ہے، شریعت میں اس کا کیا مقام ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوتا، خواب میں آ گیا، اچھا اس کا مطلب ہے شریعت کا حکم ہو گیا۔ بہرحال اس لیے ان چیزوں میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ علم میں ذرا ہمیں اپنے آپ میں علمی لحاظ سے ہمیں ذرا یہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بات کو ہم مان لیں یا ہر میسج پر ہم اعتماد کر لیں۔ علامت قیامت کے سلسلے میں خاص طور پہ لوگ بہت سی عجیب عجیب باتیں بیان کرتے ہیں، تو اس میں اہمیت کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں چونکہ اندازہ نہیں ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، ٹھیک ہے بہت سے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر سے اڑ جاتے ہیں، کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور چونکہ حضرت مہدی کا تصور اسلام میں ہے، حالات بگڑے ہوں گے، مشکل حالات ہوں گے، اس وقت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ سب جانتے ہیں، لیکن ان کی علامات کیا ہوں گی، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کا نسب کیا ہوگا، کچھ تو انسان کو معلوم ہو تاکہ پتہ چلے کہ جب حضرت مہدی ہیں آئیں گے اور دعویٰ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو صحیح اور غلط کو انسان پہچان سکے۔ یہ ہم اگر ہمارے زمانے میں، اگر ہماری زندگی میں حضرت مہدی کا ظہور نہیں ہوا تو ہماری نسلوں کی زندگی میں شاید ہو جائے، تو ہمیں یہ علم اپنے سے لے کر اپنی نسلوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دجال کے پیچھے مہدی سمجھ کر لگ جائیں، والعیاذ باللہ۔ یہ بات اہم ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے حضرت مہدی کا ذکر فرمایا ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے دجال کا ذکر فرمایا ہے، اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، اور یہ واضح فرما دیا کہ دیکھو کوئی بھی اس سے علامتیں میں اس طرح واضح کر دیتا ہوں کہ کوئی غلطی میں نہ پڑ جائے کہ کسی غلط شخص کو، کسی دجال کو مہدی سمجھ لے، یا دجال کو دجال نہ سمجھتے ہوئے اس کی اتباع کر لے۔ بالکل واضح فرما دیا۔ اتنی وضاحتوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم دجال کا، اگر تمہیں پتہ چلے کہ دجال نکل گیا ہے، اس کے سامنے نہ جانا۔ اس لیے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں دینی اعتبار سے بڑا مضبوط ہوں، کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا ہوں۔ ظاہر ہے ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی شخص باہر آ جاتا ہے، ہمیں مجھے کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، ظاہر ہے ہر شخص کا ایک عقیدہ ہے، عقیدے کی بنیاد پر وہ مان سکتا ہے کہ خدا اس طرح باہر چلتا ہوا اور کانا، ایسا کوئی دجال جو ہے اس کو کون خدا مان سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کے پاس نہ جانا، اپنے ایمان کا امتحان لینے کے لیے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے اس کے سامنے نہ چلے جانا۔ اس لیے کہ ایک شخص پختہ ایمان والا ہوگا، اس کے سامنے جائے گا، اس کے تصرفات دیکھے گا، اس کی باتوں میں آ جائے گا۔ یہ دجال سے، صرف یہی نہیں کہ دجال کی علامتوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے، بلکہ یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ اگر فی الفرض دجال کا ظہور ہو جاتا ہے جب بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے سب کی حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس کے شر سے پناہ مانگی ہے. سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے اور اس کے مضامین کا اہتمام کیا جائے. دنیا سے بے رغبتی جو اس کے بنیادی عنوان ہے, حب جا حب مال سے اپنے آپ کو انسان جتنا بچا سکتا ہو بچا لے, اور سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام. اسی طرح اور جو بھی یہ صورتیں وغیرہ ہوتی ہیں جو حفاظت کا ذریعہ ہیں تو ان کا اہتمام کیا جائے. بہرحال تو دجال جو ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر غائب ینتظر, ابھی علامات تو آگے آئیں گی, میں تو صرف یہ علامات قیامت کی صرف بنیادیں بتا رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کیوں ہے. صرف اتنا نہیں پہچاننا کہ دجال کی علامت کیا ہوگی, یہ بھی پہچاننا ہے کہ اس کے سامنے نہیں جانا اگر وہ آ جاتا ہے. اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں وہ سحر کے ذریعے سے اثر ڈال دے. اچھا سوال یہ ہے کہ کون سی کتاب؟ ابھی میں کوئی کتاب نہیں, میں یہ تو تفسیر تو ہمارے سامنے جو رکھی ہوئی وہ تو تفسیری آیات ہیں, لیکن ویسے ہی ہم نے عنوان بدل دیا تھا اور علامات قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. کوئی مستقل کتاب کے اعتبار سے نہیں, ویسے ہی اپنے طور سے بتا رہا ہوں میں. یعنی مختلف کتابوں میں اپنے ظاہر اپنے طور سے کا مطلب مختلف کتابوں میں سے جو علامات قیامت وغیرہ ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں. تو بہرحال تو یہ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ ایک اہم علم ہے, علامات قیامت کا علم ایک اہم علم ہے, اور اس کی ذرا وضاحتوں کو جاننا جس سے انسان اس کی صحیح پہچان حاصل کر سکے, غلط باتوں سے بچ سکے اور صحیح باتوں کو پہچان سکے, وہ وقت اگر آ جاتا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے, اس کے لیے انسان تیار رہے. خود اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے, اپنی نسل کو تیار رکھنا ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تربیت دی اور صحابہ کو تیار کیا اور ان کا ذہن بنایا, اسی طرح ہمیں بھی ان باتوں کی اہمیت ہے اور یہ باتیں آگے پہنچانے کی ضرورت ہے, یہ باتیں آگے پہچانے کی ضرورت ہے. بہرحال تو یہ تو ہو گیا. اب حضرت مہدی کون ہوں گے, کیسے ہوں گے, جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس وقت ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. دجال کی علامات کیا ہیں اس کے متعلق بھی انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو تذکرہ آ جائے گا. یہ تو صرف اس لیے میں بتا رہا تھا کہ یہ باتیں اہم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. اچھا اب ہم آگے جانے سے پہلے, اس اہمیت کو سمجھنے کے بعد آگے جانے سے پہلے ایک اور بات کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ اشراط الساعہ یعنی قیامت کی علامات کے تذکرے سے ہمیں یہ پیچھے جو ہم نے بتایا اس کی اہمیت جو بتا دی, اس کے علاوہ ہمارے سامنے اس کے کیا فوائد ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونے چاہئیں. پیچھے جو بات تھی وہ تو میں نے بتا ہی دی, اس کا بڑا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت دی, صحیح غلط کی پہچان وغیرہ. اس کے علاوہ کچھ بنیادی فوائد ہمارے ذہن میں ہونے چاہئیں کہ ہم کیوں علامات قیامت کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت بیان فرمائی ہیں وہ غیب کی بات ہے, غیب کی خبریں ہیں. تو اس سے ایک تو ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مغیبات کا علم دیا تھا, غیب کی بہت سی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیب کی خبروں میں سے بہت سی خبریں ہمیں بتا دیں, اور بعض وہ تھیں جو ہم سے متعلق نہیں تھیں وہ نہیں بتائیں, اور بعض ایسی بھی باتیں ہیں کہ جو صحابہ کو بتائیں اور صحابہ نے لوگوں کی آگے لوگوں کی ضرورت نہ سمجھتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہر بات واضح نہیں فرمائی. مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین, دو برتن فرماتے ہیں. وعاء کے معنی برتن کے آتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کے علوم حاصل کیے ہیں. ایک قسم کے علوم شریعت کے عملی احکام ہیں, عقائد کے احکام ہیں, ایک قسم کے علوم وہ تمہیں تمہارے لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں, اور دوسرے قسم کے علوم وہ ہیں کہ میں اگر ان کو تفصیل سے اور وضاحت سے بیان کر دوں تو میری گردن اڑا دی جائے گی, لوگ مانیں گے نہیں. ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص ایام میں خاص فتنوں کے ظہور کا ذکر کیا ہو، اور اس وقت وہ فتنے وجود میں آ گئے تھے، حکام غلط قسم کے آ گئے تھے اور ان کی غلط باتیں تھیں، اگر وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے تو ظاہر ہے لوگوں کو اس سے کوئی خاص ہو سکتا ہے فائدہ متعلق نہ ہو بلکہ انتشار اور فتنہ ہوتا۔ تو بہرحال ایک تو بات یہ کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مغیبات کا علم من جانب اللہ دیا گیا تھا، اور پھر وہ مغیبات جب بہت سی غیب کی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں جب وہ وجود میں آ جاتی ہیں تو وجود میں آنے کے بعد انسان کے ایمان میں اور ذرا پختگی آ جاتی ہے، ایک تسلی اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو یہی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اب دیکھو یہی وجود میں آیا۔ بہت سی باتیں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتا دی تھیں، ایسا شخص ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ہوگا، اور بالکل اسی طرح کا شخص ہمارے ہندوستان پاکستان میں ظاہر ہوا۔ ظاہر ہے انسان جب دیکھتا ہے تو اچھا واقعی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر بتا رہے تھے، اس طریقے سے آپ نے وضاحت فرما دی۔ پھر یہ بھی ہے کہ علامات قیامت جتنا انسان اس کا تذکرہ کرتا ہے غور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، تو دنیا سے انسان کی بے رغبتی بڑھتی ہے، آخرت کی طرف رغبت بڑھتی ہے، اور یہ ہمارے دین کی ایک اہم ترین تعلیمات میں سے ہے کہ انسان کی دنیا سے رغبت کم ہو، آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے۔ اس کو بھی ہم تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کسی جگہ، الم نشرح لك صدرك شرح صدر کے معنی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جس کی مختلف روایتوں میں جو ذکر ملتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف دھیان اور رغبت ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ علامات قیامت سے بہت سے شریعت کے احکام بھی متعلق ہوتے ہیں، مثلا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو نمازوں کا کیا کریں گے، کیا ایک ہی دن کی نماز ہوں گی پورے سال کی مقدار میں؟ فرمایا نہیں نہیں، اندازے سے نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ اس سے ہمارے کچھ شرعی احکام متعلق ہوتے ہیں کہ جہاں دن لمبے ہوتے ہیں، بعض دنیا میں ایسے علاقے ہوتے ہیں بسا اوقات وہاں پر چھ چھ مہینے تک دن ہی رہتا ہے، چھ مہینے دن، چھ مہینے رات، اور کہیں کم کہیں زیادہ مختلف جگہوں پر ایسے حالات رہتے ہیں، تو وہاں کے لیے شریعت کے احکام معلوم ہو گئے اس طرح کی دجال والی روایتوں سے، جہاں آپ نے فرمایا کہ اندازہ کر کے نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ عام مقدار جو ہے وہ 24 گھنٹے کی ہے، جب دن 24 گھنٹے سے زیادہ کا ہو، یعنی دن رات 24 گھنٹے میں ختم نہ ہو، تو پھر اس میں 24 گھنٹے والے احکام یعنی وقت کے لحاظ سے اندازہ کر کے نمازوں وغیرہ کی تعین کرنی ہوگی اور روزوں کی تعین کرنی ہوگی۔ اسی طرح علامات قیامت کی پہچان سے بسا اوقات بہت سی باتوں میں انسان کو کچھ امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں، ہمیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے بھی حالات ہو رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ حالات بدلیں گے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں کوئی قسم کھانے کا کہ ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ حالات بدلیں گے اور حالات بدلنے کے بعد اسلام کا غلبہ ہوگا، یہ یقین ہے، جتنا ہمیں اپنے ابھی دنیا میں ہم موجود ہیں جتنا ہمیں اس کا یقین ہے، اس سے زیادہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، یہ تمام باتیں ہوں گی اور اس وقت اسلام کا غلبہ ہوگا۔ چاہے ہمارے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں ہی بعض وہ ہیں جو کہ انکار کرتے ہیں، حضرت مہدی کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ کچھ اور بات کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ تو ہوگا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے معنی کچھ اور ہیں۔ متواتر روایتیں، ہم نے پڑھ لیا تھا سورہ نور کی تفسیر کے شروع میں، متواتر روایتیں وہ ہوتی ہیں جو اتنی کثیر تعداد میں صحابہ کے زمانے سے، اتنی کثیر تعداد میں اس کو نقل کرنے والے تھے، صحابہ کا دور، اس کے بعد والا دور، اتنے کثیر تعداد میں نقل کرنے والے ہوں کہ جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی لا یمکن، ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ غلط بات بیان کر سکیں۔ یہ بہرحال جس کو تواتر کہا جاتا ہے۔ تو یہ متواتر روایتوں سے ثابت ہے، قرآن سے جو ذکر ملتا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور علماء نے مختلف مستقلاً وہ روایتیں جمع فرمائی ہیں کہ فی نزول عیسیٰ علیہ السلام، اب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں روایتیں اتنی کثرت سے موجود ہیں، امت کا ہمیشہ اس پر اجماع رہا ہے. اب اگر کوئی انکار کہتا ہے کہ نہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کے یہ معنی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، بلکہ لوگوں نے عجیب عجیب ہمارے لوگوں میں جو ہمارے کہلاتے ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. بہرحال جو انکار کرنے والے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا تو عقیدہ وہی قرآن و حدیث، چاہے ہمارے عقل میں آتا ہو نہ آتا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، یہ سب باتیں وہ ہیں جو یقیناً ہمیں معلوم ہیں اور صحیح روایتوں میں اس کا ذکر موجود ہے. بہرحال اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. آگے اب اس عنوان پہ جانا ہے، آگے چونکہ ہم روایتیں پڑھنے والے انشاءاللہ احادیث ہوں گی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کو ذکر فرمایا ہے، تو اس پر جانے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں سمجھ لینی چاہیے. نمبر ایک، یعنی کچھ بنیادی اصول علامات قیامت کو سمجھنے کے لیے، کچھ بنیادی اصول، یہ اہم اصول ہیں. آگے والی جو علامتیں ہوں گی وہ تو ہوں گی، لیکن ابھی یہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ بنیادی اصول ہیں، بڑے اہم ہیں. وہ یہ، نمبر ایک کہ علامات قیامت کی بنیاد نص پر ہونی چاہیے، نص کے معنی قرآن و حدیث. علامات قیامت کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہوتی ہے، ظاہر ہے. سب کہیں گے ہاں ظاہر ہے تو، لیکن جب ظاہر ہے تو پھر ہم اسرائیلیات سے کیوں علامات قیامت کو پہچانتے ہیں؟ پھر ہم خوابوں کی بنیاد پر کیوں علامات قیامت کو نکالتے ہیں؟ مکاشفات کی بنیاد پر کیوں علامات قیامت کو نکالتے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے وہ باتیں اپنی جگہ پر، ہم کسی کو باطل ہے کسی کو جھوٹا نہیں کہیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن علامات قیامت اس کی بنیاد قرآن پر اور حدیث پر ہے. ایک بات، خواب، مکاشفات، اسرائیلیات، اس سے علامات قیامت ثابت نہیں ہوتی ہیں، یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ علامات قیامت جب ہم نے پہچان لیا کہ اس سے یہ قرآن و حدیث ہی سے ثابت ہو سکتی ہیں، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ حدیث بھی ایسی ہو، قرآن تو خیر قرآن ہی ہے وہ تو نص قطعی ہے، لیکن حدیث بھی ایسی ہو جو صحیح اور ایسی روایت ہو جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہو، جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو. حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کو پہچاننا ایک مستقل فن ہے. تو دو اصول ہو گئے، ایک قرآن و حدیث ہی ہو، قرآن و حدیث ہی ہو، اور دوسرا کہ وہ صحیح حدیث بھی صحیح ہو، ایسی ہو جو قابل اعتبار ہو. میں صحیح اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بول چال میں تو ہم صحیح کہہ دیتے ہیں، لیکن صحیح اور حسن اور ضعیف، الگ الگ حدیث کے جو درجات آتے ہیں اس کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں، اتنی ایسی روایت ہو جس پر اعتماد ہو سکتا ہو، قابل اعتماد روایت ہو. اور وہ کون سی روایت قابل اعتماد ہوتی ہے وہ اس کی تفصیلات پھر وہ ظاہر ہے کہ فن حدیث سے متعلق ہے، لیکن ایسی روایت نہ ہو جو بالکل بنائی ہوئی ہو. لیکن جہاں تک خواب کا تعلق ہے، خواب صرف اسی حد تک ہے کہ انسان کو اس کے ذریعے سے اگر اچھا خواب ہے، وہ خواب تعبیر رؤیہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن بہرحال خواب کے بارے میں اتنا ذہن میں رہنا چاہیے کہ خواب اگر اچھا ہے تو انسان کو اس کے ذریعے سے خوشی حاصل ہو سکتی ہے، ایک بشارت ہو سکتی ہے، بشرا حدیث میں آتا ہے کہ بشارت اور خوشخبری ہو سکتی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، کوئی یقینی چیز نہیں ہوتی. بسا اوقات خواب صحیح ہوتا ہے، تعبیر صحیح ہوتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں انسان کو غلطی ہو جاتی ہے. ایسی بہت سی مثالیں خواب کی تعبیرات میں آتی ہیں کہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی. کسی کے وفات کے بارے میں پوچھا گیا، اشارے سے بتایا گیا 5، یہ سمجھے کہ اچھا کہ 5 سال تک ابھی مزید زندہ رہنا ہے، پتہ چلا کہ نہیں نہیں 5 سے مراد تھا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ ان 5 باتوں میں سے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بہرحال سمجھنے میں بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے، یہی چیز مکاشفے میں ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. بہت سے اولیاء اللہ کے مکاشفات ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. لیکن انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات بالکل واضح ہوتی ہیں، اور اس میں نبی کو کبھی بھی سمجھنے میں غلطی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر سمجھا دیا جاتا ہے کہ کیا اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو بہرحال خواب وہ شرعی لحاظ سے حجت نہیں ہے، بشارت تو ہو سکتا ہے خواب لیکن شرعی حجت نہیں ہے، حجت جو ہے وہ قرآن و حدیث، اور حدیث بھی وہ جو قابل اعتبار ہوں۔ اس کو ہم ایک بات کہہ لیں یا دو باتیں کہہ لیں کہ ایک تو ایک ہے حدیث قرآن و حدیث ہو، دوسرا ہے کہ حدیث قابل اعتبار ہو۔ تیسری بات، یہ بڑی اہم ہے اور اس کی میں نے پیچھے ایک مثال دے دی تھی، تیسری بات یہ ہے کہ حدیث یا قرآن کی آیت یا حدیث صحیح معتبر حدیث، یہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، بہت سی روایتیں ہمارے سامنے آئیں گی، ہم اس کے ترجمہ پڑھیں گے اور روایتیں قابل اعتبار بھی ہوں گی، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو جس وقت یہ واقعہ پیش آئے گا اس کی تفصیلات تو بیان فرما دی کہ ایسا ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، لیکن اس کا زمانہ نہیں بیان فرمایا، اس میں نام نہیں بیان فرمایا کہ کس نام کا شخص ہوگا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ چونکہ روایتوں میں تو صرف اندازہ بتانا تھا کہ دیکھو آئندہ ایسے حالات ہونے والے ہیں، لوگ اس کے لیے تیار رہیں، تاریخ تو بتانا مقصد نہیں تھا، تو اس سے بہت سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں، جیسے مثلا ابھی میں نے مثال دی تھی مدینہ منورہ کا ویران ہونا، تو مدینہ منورہ کا ویران ہونا لوگ کہتے ہیں اچھا آج کل مراد، نہیں آج کل والا مراد نہیں ہے۔ اس کی یہ غلط فہمیاں بسا اوقات روایتوں کی جب تفصیلات ہم دیکھتے ہیں، کہیں کسی راوی نے ایک بات بیان فرمائی، کسی راوی نے دوسری بات بیان فرمائی، مختلف باتوں کو جمع کرتے ہیں تو اس کی وضاحت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بسا اوقات روایتوں میں بس مبہم ہی رہنے دیا جاتا ہے کہ ایسے حالات آئیں گے۔ اب آگے انشاءاللہ ہم جب میں آگے تذکرہ ہم پڑھیں گے تو اس کی مثالیں ہم پڑھتے رہیں گے، بس یہ بات دوسرا، یہ جو اصول میں بتا رہا ہوں، اس اصول کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی حدیث ہم پڑھیں، اس کے الفاظ ہم نے پڑھ لیے، ترجمہ سمجھ میں آ گیا، مفہوم سمجھ میں آ گیا، لیکن اس سے کون سا زمانہ اور کون سی علامت مراد ہے یقینی طور پر اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ بات بس میں بتانا چاہ رہا تھا۔ تو یقینی طور پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو بیان فرمائی ہے اس سے یہی والا مراد ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، ہو سکتا ہے دوسرا مراد ہو، ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، ہو سکتا ہے دوسرا کوئی مراد ہو۔ اس کی بہت سی مثالیں ہم پڑھتے رہیں گے، اس لیے میں مجھے تفصیلات میں نہیں جانا۔ مثلا ایک، اب وہ مثال بھی بڑی طویل ہو جائے گی اور ہمارا یعنی وقت، لیکن بہرحال ایک مثال دے دوں، ایک مثال دے دوں بات واضح ہو جائے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی سے مقابلہ کے لیے، یعنی مقابلہ ہوگا جس کو، یہ ایسے لوگ ہوں گے مقابلے پہ آئیں گے جو ترک کے ہوں گے، اور ان کے چہرے ایسے جیسے چپٹی ناک ہوگی، زلف الانوف ان کی ناکیں چپٹی ہوں گی، اور چہرے ایسے ہوں گے جیسے دبے ہوئے چہرے ہوتے ہیں، اس قسم کی علامتیں بیان فرما دی، یہ پہچان کے جب وہ وقت آئے تو لوگ پہچان لیں۔ بہرحال جو علامتیں اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں، علامتوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد یہ تاتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا وہ مراد ہے۔ تاتاریوں کا حملہ تاریخ میں مشہور ہے، وہ مراد ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت میں تاتاریوں کا حملہ اور تاتاریوں کی جو حملہ ہوا تھا اور انہوں نے جو فساد مچایا تھا اور عام قتل عام کیا تھا، خلیفۃ المسلمین کو بھی قتل کر دیا تھا، اور بہرحال جو بھی تھا وہ تاریخی بات ہے اپنی جگہ پر، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، تو وہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس روایت میں بظاہر یہی مراد ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں پھر کبھی یہ واقعہ پیش آنے والا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تھا کہ جب کوئی علامت، لیکن بہت سی مرتبہ غالب ظن اور غالب گمان کے لحاظ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں یہی مراد ہے، تو ٹھیک ہے، اب ہم نے کوئی روایت پڑھ لی اور روایت پڑھنے کے بعد ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، تو ہم یقیناً نہیں کہیں گے کہ اس میں یہی مراد ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر اس میں یہ مراد ہے، ہو سکتا ہے آئندہ دوبارہ ہو جائے۔ مثلا قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورۃ الدخان، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اگر کسی نے تفسیر پڑھی ہے تو وہاں پر اس کا تذکرہ آتا ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی اختلاف تھا کہ اس میں کون سا دخان مراد ہے، یہ دخان کون سا مراد ہے، پہلے جو ہو چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے واقعہ پیش آیا تھا دھوئیں کا، کیا وہ مراد ہے، یا قیامت کے قریب اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا وہ مراد ہے۔ آسان سی بات ہے کہ پہلے بھی ہوا تھا، آئندہ بھی ہوگا، قرآن نے یہ تعین نہیں فرمائی، تو اس میں دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، کوئی بات یعنی ظاہر ہے کوئی اختلاف کی بات نہیں، لیکن بہرحال یعنی یہ کہہ لینا کہ نہیں دخان وہی تھا جو پہلے ہوا آئندہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے، اسے کہ صحیح روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ قرب قیامت بھی ہونے والا ہے، دھواں دنیا پہ چھا جائے گا۔ تو بہرحال کسی بھی حدیث کو پڑھ کر یہ یقیناً فیصلہ نہ کریں کہ اس میں یہی مراد ہے، ہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے حالات آئیں۔ ایک شخص آئے گا جو احادیث کا انکار کرے گا، لا الفین احدکم متکین علی اریکتہ، روایت میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا کہ میں نہ پاؤں کسی کو، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص آئے جو اپنی چارپائی پر آرام والے تخت پر ٹیک لگایا بیٹھا ہو اور میری احادیث میں سے کوئی حدیث اس کے سامنے بیان کی جائے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے احادیث کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر دیکھ کر بیان فرما رہے ہیں۔ ہندوستان میں ایک شخص تھا عبداللہ چکڑالوی، معذور تھا، اور اس نے انکار حدیث کا فتنہ پھیلایا اور یہ اسی طرح چارپائی پر پڑا رہتا تھا، حدیث اس کے سامنے بیان کی جاتی، کہتا نہیں نہیں میں تو حدیث نہیں، میں تو ہم اہل قرآن ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ولیعاذ باللہ۔ تو بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں وہ مراد ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی مراد ہے، اس قسم کا کوئی شخص پہلے نہیں گزرا آئندہ نہیں آئے گا، نہیں۔ بس یہ بتانا مقصد تھا کہ ہم یقیناً فیصلہ نہ کریں۔ اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں اور ظاہر ہے مثالوں میں جائیں گے تو وہی پھر تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی، تو اس لیے بہت زیادہ مثالوں میں نہیں جاتے، بس اتنا تھا کہ ہم تعین نہ کریں۔ صحابہ کے دور میں بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا، کسی نے، لوگ تو الگ الگ طرح کے دعویٰ کرنے والے آ جاتے ہیں، تو کسی کو خیال ہوا کہ دجال کا ظہور ہو گیا، لوگوں میں شور مچ گیا، دجال نکل آیا، دجال نکل آیا، ایک صحابی کے سامنے ذکر آیا، فرمایا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دجال اگر ہمارے زمانے میں ابھی نکلے گا تو اس کو مانے گا کون، بچے بچے اس کو پتھروں سے مار دیں گے۔ دجال اس وقت نکلے گا جب اس کے ماننے والے لوگ بھی ہوں گے، مفہوم بتا رہا ہوں میں۔ تو بہرحال یہ صحابہ کے دور سے اس طرح کے سلسلے ہوتے رہے ہیں، دجال کی روایت صحیح، لیکن دجال کون ہوگا، کب آئے گا، علامات کیا ہوں گی، اس کو پہچان کر انسان متعین کر سکتا ہے کہ یہ حدیث میں کیا مراد ہے۔ یہ بعض بہت بنیادی چیزیں تھیں جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ بہت سی مرتبہ ہم احادیث پڑھتے ہیں اور اس طرح کی چونکہ شروحات حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، اس لیے میں اس کی وضاحت بھی کر دینا چاہ رہا ہوں کہ بسا اوقات کوئی قیامت کی علامات میں کوئی ایک اہم علامت ہوتی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں مثلا یہ واقعہ پیش آیا، مثلا میں اب جیسے علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ لوگ جب کوئی بہت بڑے واقعات اور عجیب عجیب واقعات پیش آئیں گے تو لوگ دوسروں سے پوچھیں گے کہ احادیث میں اس کا کہیں ذکر آیا ہے، اور شاید ہم میں سے بہت سوں کے ساتھ یہ بات پیش آ چکی ہوگی، بہت سوں کے ساتھ یہ بات پیش آ چکی ہوگی کہ آج کل جو بیماری پھیلی ہوئی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا حدیث میں کہیں ذکر آیا۔ ظاہر ہے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، تو یہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا، عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو بھی بیان فرمایا کہ ایسے بڑے واقعات ظہور میں آئیں گے اور وجود میں آئیں گے کہ لوگ یہ پوچھیں گے کہ حدیث میں کہیں اس کا ذکر آیا ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ کوئی روایت ہم نے پڑھی ہوگی اور حدیث میں ہے، ایک طرح کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بیماری پھیلے گی جس سے لوگ کثرت سے مریں گے، بیماری پھیلے گی لوگ کثرت سے مریں گے اس میں۔ اب آج کل ہم جب یہ روایت پڑھیں گے تو ہم کہیں گے ہاں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان فرمایا، یہی غلطی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان فرمایا، یہ غلطی ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی اس میں یہ بیماری بھی مراد ہے، اور ظاہر ہے اس لیے کہ صحابہ کے دور میں بھی طاعون پھیلا تھا، لیکن اس وقت جو اموات ہوئی تھیں وہ کم تھیں، ایک خاص علاقے میں تھی۔ ابھی جو یہ بیماری جو پھیلی ہے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اکثر حصوں میں یہ ہے، और उसकी वजह से बहुत कसरत से अमवात हुई हैं, तो हो सकता है कि हदीस में जो आप सासम ने बयान फरमाया उससे ये मुराद हो सकता है पहले जो हो चुका है किसी ज़माने में वो मुराद हो सकता है आइंदा मुराद हो, ये भी तो हो सकता है कि आइंदा मुराद हो। इसलिए हम किसी के बारे में ये तय नहीं करेंगे कि यही जो हमने, इसलिए कि मैं इसमें बताना ये चाह रहा था कि इंसान जब कोई चीज़ देखता है, हदीस पढ़ता है और देखता है तो कहता है बस यही मुराद है इसलिए कि हमने ये देखा है, तो हमारा देखा हुआ होना ये काफ़ी नहीं है कि हम मुतय्यन कर दें कि हदीस में यही मुराद है। हो सकता है माजी में इससे बड़ा कोई वाक़या पेश आया हो सकता है आइंदा इससे बड़ा कोई वाक़या पेश आ जाए। हदीस तो आम है, हदीस ने बताया था कि ऐसा होगा, अब वो कौन सा ज़माना मुराद होगा, उससे कौन सा वाक़या मुराद होगा, उसको हम मुतय्यन न करें। बहरहाल ये बुनियादी बाज़ उसूल थे। इनके बाद एक और बात हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद मज़ीद इंशाअल्लाह तफसील आइंदा आइंदा, जो मतलब ये कि आज तो मंगल है तो इंशाअल्लाह जुमेरात को इंशाअल्लाह हम आगे इस बहस को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। ये बस आज के लिए तो बस यही था कि बुनियादी उसूल हम समझ जाएँ। बहरहाल अब इसके बाद एक बात ये समझनी है कि अलामत क़ियामत जो हैं उनको उलमा ने तीन हिस्सों में तकसीम किया है। अलामत क़ियामत को आसानी से समझने के लिए उसकी तीन किस्में कर दी हैं। एक है बहुत सी मरतबा, असल में लोग, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सी मरतबा लोग ये समझते हैं कि अलामत क़ियामत वजूद में आ गई इसका मतलब अब क़ियामत बिल्कुल आने वाली है। नहीं, अलामत का मतलब ये है कि एक अलामत क़ियामत का मफहूम ये होता है कि ये क़ियामत से पहले ये चीज़ें वजूद में आएंगी, और ये तीन किस्मों से हमें बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि बाज़ वो अलामत क़ियामत हैं जो बहुत पहले वजूद में आ गई हैं, बहुत सी वो अलामत हैं जो फ़िलहाल हैं अभी मौजूद हैं, और बहुत सी वो अलामत हैं जो आइंदा वजूद में आएंगी। तो इसलिए तीन किस्म की अलामत हैं। एक है अलामत बईदा, वो अलामत क़ियामत जो पहले वजूद में आ चुकी हैं, पहले वजूद में आ चुकी हैं, ये अलामत बईदा कहलाती हैं। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ ले आना, ये ख़ुद एक अलामत क़ियामत में एक बड़ी अलामत है, लेकिन अलामत बईदा में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, आखिरी नबी आ गया, इसका मतलब है क्या, बस कोई नबी आएगा नहीं, अब क़्यामत ही आने वाली है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से लेकर क़्यामत तक एक तवील अरसा है, तवील वक्फ़ा है, तो ये अलामत बईदा कहलाती हैं। उसकी मिसालें इंशाअल्लाह फिर आगे आइंदा जो हम हमारा जो ये दर्स का मौका होगा उसमें इंशाअल्लाह उसकी तफसील थोड़ी बहुत वजाहत में इंशाअल्लाह कर दूंगा। तो बहरहाल एक किस्म है अलामत बईदा जो क़्यामत से बहुत पहले वजूद में आने वाली थी और वजूद में आ चुकी हैं। दूसरी किस्म है अलामत मुतवस्सिता, इनको अलामत सुगरा कहते हैं, मुतवस्सिता दरमियानी अलामत सुगरा, जो वजूद में आ चुकी हैं और लेकिन यह कि ख़त्म नहीं हुई, अभी तक उनका सिलसिला बाकी है, वजूद में आ चुकी हैं और अभी तक उनका सिलसिला बाकी है, और उसमें बल्कि इजाफा होता जा रहा है, फितनों की ज़्यादती, दीन से दूरी, दीन पर साबित कदम रहना मुश्किल होता जा रहा है, ये तमाम हालात में जो जो तब्दीलियां आ रही हैं, और ये ऐसा नहीं कि ख़त्म हो चुका, नहीं, ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। तो बहरहाल ये अलामात जो हैं ये अलामात मुतवस्सिता कहलाती हैं। हमें ज़्यादा तफसील इनकी समझने की ज़रूरत है, कोशिश ये होगी, अब आगे आगे देखते हैं आगे क्या हालात चलते हैं, लेकिन कोशिश ये होगी कि हम इस दूसरी किस्म पे ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें इसलिए कि हम उससे गुजर रहे हैं। और तीसरी किस्म अलामत क़ियामत की है अलामत करीबा, जो क़ियामत से बिल्कुल करीब होंगी, इनको अलामत कुबरा कहा जाता है कि बस इनके वजूद में आने के बाद तो अब क़ियामत बहुत ही करीब होगी, अब बहुत ज़्यादा नस्लें आगे बढ़ने वाली नहीं होंगी बल्कि बहुत ही जल्द क़ियामत कायम हो जाएगी। तो ये तीन किस्म की अलामत हैं। ये समझने के लिहाज से उलमा ने इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, तीन किस्म की अलामत हैं। इंशाअल्लाह यहाँ तक अब रोक कर इंशाअल्लाह अब आइंदा हमारा जुमेरात को जो होगा अब हम अलामत क़ियामत की वजाहत और उसकी तफसीलात में ज़रा जाएंगे। अलामत बईदा जो हैं पहले उसकी चंद मिसालें, इसलिए कि उसकी ज़्यादा तफसीलात की ज़रूरत नहीं है, चंद उसकी मिसालें पढ़ने के बाद फिर अलामत मुतवस्सिदा या अलामत सुगरा जो कहलाती हैं उनमें उनकी तफसील इंशाअल्लाह करेंगे, और उसमें ज़ाहिर है कि उसमें तो चंद दिन लग जाएंगे मेरा ख्याल है, اور اس کے بعد علامات قریبہ جو علامات کبریٰ بھی کہلاتی ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کچھ بنیادی باتیں، مثلا دجال ہے، مہدی ہے، ان کی پہچان، اخیر میں یاجوج ماجوج، تو ان کا ذکر بھی انشاءاللہ کچھ ضرورت کے حد تک جتنی ضرورت ہوگی اس کی تفصیل اتنی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کر لیں گے. بس اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ہمارا مفید رہے اور ہمارے ایمان، جو ایمان بالغیب اور آخرت پر جو ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی اہمیت کے ساتھ ان باتوں کو بیان فرمایا ہے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس کو صحابہ نے سیکھا، آگے سکھایا، یہ علم آگے پہنچا، تو اس وجہ سے چونکہ اس کی اہمیت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کو آگے خود ان باتوں کو خود اب ہم سمجھیں اور آگے ہمارے نسلوں میں یہ باتیں جائیں، تاکہ صحیح اور غلط کی پہچان بھی حاصل ہو اور غلط باتوں سے بچ سکیں. یہ ایک اہم ہے آج کل کے حالات میں، خاص طور پہ یہ بہت اہم ہے کہ صحیح غلط کی پہچان، اور خاص طور پہ مہدی کی، دجال کی، ان چیزوں کی پہچان. اس لیے کہ بعید نہیں ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو لوگ اس کو پہچان بھی نہ سکیں گے، اس لیے کہ احادیث پڑی نہیں ہوں گی، انہوں نے پہچان حاصل کی نہیں ہوگی، اور مہدی کا ظہور ہوگا لوگ پہچان نہ سکیں گے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ حضرت مہدی کے صحیح ہونے کی علامتیں کیا ہیں. تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح علم بھی عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، پوری امت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. جو بھی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. جن کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی ان کو شہادت کا مقام اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور بلند درجات عطا فرمائے. جن کو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ پسمانگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی خیر نصیب فرمائے. اور جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مزید حفاظت فرمائے. آج کل استغفار، درود شریف خاص طور پہ اور تلاوت، ان چیزوں کا خاص طور پہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.